بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے حضرت والا حضرت اقدس صوفی شاہ ممتاز صاحب دامت برکاتہ کے حکم سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے تاثیر صحبت عہد اللہ. اور ایک بات عرض ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہ کسی کام کے سلسلے میں تشریف لے گئے ہیں کہیں پہ، اسی وجہ سے مجلس میں تشریف نہیں لا سکے. اہل اللہ سے مستغنی رہنے والوں کی مثال. جو کلی ابھی ناشگفتہ ہے، یعنی کھلی ہوئی نہیں ہے. کلی ناشگفتہ کے معنی نہ کھلی ہوئی، جس کی خوشبو خود اس کلی پر بھی واضح نہ ہو. اس کی خوشبو نہ خود اس پر ظاہر ہے، نہ چمن پر ظاہر ہے. خود اسے بھی یہ خبر نہیں کہ میرے اندر کیا دولت ہے، اور اہل چمن بھی اس کی خوشبو سے ناواقف ہیں. لیکن جب نسیم سحر آتی ہے، اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور دو تین دفعہ جھنجھوڑتی ہے، کچھ مجاہدہ بھی کراتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کی پنکھڑیاں کھل جاتی ہیں اور اس کی خوشبو باہر آ جاتی ہے، تب اس کلی پر اپنی دولت کا انکشاف ہوتا ہے اور اہل چمن بھی اس کی خوشبو سے مست ہو جاتے ہیں. جدھر سے وہ گلی پھول بن کر گزرتی ہے، وہ گلیاں بھی اور اس گلی کے رہنے والے بھی جس طرف سے اس کا گزر ہوتا ہے مست ہو جاتے ہیں. سبحان، اپنی خوشبو سے خود بھی مست رہتی ہے، دوسرے بھی اس سے لطف لیتے ہیں. اگر اس گلی کو تکبر، خود بینی اور اپنی بڑائی مانے ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہمیں نسیم سحر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نسیم سحری کے احسان کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، تو تجربہ یہ ہے کہ ساری زندگی وہ کلی نہ شگفتہ رہے گی، اپنی خوشبو کی امانت کو لے کر مرجھا جائے گی، دفن ہو جائے گی. نہ خود اسے اپنی خوشبو کا علم ہوگا، نہ دوسروں کو علم ہوگا، نہ اس کی خوشبو خود اس کے لیے مفید ہوگی، نہ دوسروں کے لیے مفید ہوگی. اہل اللہ کی صحبت سے روحوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور بڑے زبردست سیرت نگار گزرے ہیں. وہاں شبلی کالج میں میرا بیان تجویز ہوا، یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا. اس وقت کیونکہ کالج کے تمام پروفیسر موجود تھے، لہذا ان کے سامنے میں نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پیش کیا، بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے آ سیر کو چل. سبحان، بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے آ سیر کو چل. یعنی کلیوں کی خوشبو سے نسیم سحری یہ اعلان کر رہی ہے کہ کب تک حجرہ میں بند رہے گی، میری صحبت اٹھا لے تو تیری خوشبو باہر آ جائے گی، سیر کرے گی تو تو خود بھی اپنی دولت سے واقف ہوگی اور دوسروں کو بھی تیری خبر مل جائے گی. دوستو، ہماری روحوں کے اندر اللہ کی محبت کے آثار پہلے سے ہی موجود ہیں. یہ ہماری روحیں جو آسمان سے آئی ہیں، ہر روح کے اندر اللہ کی محبت کی خوشبو ہے، مگر یہ کلیاں ہیں، ابھی ناشگفتہ ہیں. نبوت کی گود جب مل جاتی ہے تو وہ صحابی بن کر مہک جاتے ہیں. سبحان، اور جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتا ہے تو یہی کام اعلیٰ سبیل نیابت بطور نائبین کے اولیاء اللہ سے لیا جاتا ہے. اور اہل اللہ کی صحبت سے روحوں کی کلیاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو سے واقف ہو جاتی ہیں، اور وہ خوشبو دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہے. سفر آزاد کشمیر کا ایک واقعہ. میں جب آزاد کشمیر گیا تو وہاں میرے ایک دوست تھے، پروفیسر نسیم، وہاں کے بڑے معزز اور بہت ہی قابل شخصیت تھے. انہوں نے مجھ سے تربیت اور اصلاح کا تعلق قائم کیا. جب مجھے پنڈی پہنچانے آنا تھا تو کہنے لگے کہ میرے کپڑے کچھ میلے ہیں. مجھے نہیں خیال تھا کہ میں پنڈی تک آپ کو پہنچانے جاؤں گا، لہذا اگر اجازت ہو تو ایک میل پر میرا گاؤں ہے، میں وہاں سے کپڑے بدل کر آ جاؤں. تو میں نے کہا، بھائی آج جمعے کا دن نہیں ہے، آپ کو کوئی رشتہ تلاش نہیں کرنا ہے، جیسے بھی کپڑے ہیں اسی حالت میں چلے چلو. اللہ کے راستے کی گرد و غبار سے بھی مغفرت کے سامان تیار ہو جاتے ہیں. سبحان، اللہ کے راستے کا گرد و غبار بھی سامان مغفرت ہے. میرے شیخ و مرشد مولانا صاحب راز الحق صاحب دامت برکاتہم دو دو میل اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کبھی دس دس میل تک ہردوئی کے مضافات اور گاؤں گاؤں جا کر اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلاتے تھے، نماز روزے کی طرف بلاتے تھے، نماز روزے کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ مقتدی حسن علوی آج بھی حیات ہیں، وہ بچپن میں ہردوئی میں پڑھتے تھے، امپریس مارکیٹ میں ان کا انوار بک ڈیپو ہے۔ انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ جب ہم طالب علموں کے پاؤں پر گرد لگ جاتی تھی تو چونکہ ہم لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور لکھنؤ کی نزاکت تو مشہور ہی ہے، لہذا ہم اس گرد کو رومال سے صاف کرنے لگتے تھے تو حضرت ہردوئی منع فرماتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار ہے، اس کو مت جھاڑو، اس کو صاف مت کرو، اسے لگنے دو، یہ مقصد کا سامان ہے، جہاں جہاں یہ غبار لگا ہے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو رہی ہے، اللہ کی راہ کا گرد و غبار ہے، جہاں سے دین پھیلتا ہے وہاں کی مٹی بھی قیمتی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف کے گرد و غبار سے محبت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مدینہ قریب آ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہونے والے ہوتے تھے تو اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اپنی چادر مبارک کو اپنے جسم مبارک سے الگ فرما لیتے تھے، اتار کر لگ دیتے تھے اور صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مدینہ کی مٹی میرے جسم پر لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کیوں محبوب تھا؟ اس لیے کہ مدینہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پھیلانے کے اندر رعانت کی، دین کی اشاعت میں مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے گئے اور اپنی جان مال اور اولاد کو آپ پر قربان کیا اور اسلام پھیلایا، اس لیے وہاں کی مٹی بھی آپ کو بہت عزیز تھی۔ مومن کی دلجوئی کرنا بھی سنت ہے، تو اسی طریقہ سے میں نے نسیم صاحب سے کہا کہ بھائی یہ دین کا کام ہے، اس وقت دین کا ماحول ہے، آپ مجھ سے تعلق بھی رکھتے ہیں، تربیت کا جو لمحہ بھی مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اسی لباس میں آپ چلے چلیں تو اس وقت ان کے لیے میرے دو شعر موضوع ہو گئے، یعنی دو شعر بن گئے۔ نمبر ایک، جانے نہ دیا باغ سے باد نسیم کو، جانے نہ دیا باغ سے باد نسیم کو، پکڑا گلوں نے اس طرح دامن نسیم کو۔ کیونکہ باد نسیم کا کلیوں پر احسان تھا، کلیوں کا شگفتہ ہونا، ان کی خوشبو کا اجاگر ہونا، انہیں یہ باد نسیم کی صحبت سے فیضان ملا، تو پھر وہ اس محسن کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیتے؟ جو اپنے محسن کو آسانی سے چھوڑ دے وہ بہت ہی ناقدر شناس احسان ہے۔ جس سے انسان کو دینی فائدہ پہنچے تو اس کے بارے میں تغافل نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی وجہ ہو تو اطلاع کرنی چاہیے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکا یا اتنے دن تک نہیں آ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی حاضری کا واقعہ، تو میرا یہ شعر اس وقت موضوع ہوا کیونکہ ان کا نام نسیم تھا، لہذا اس میں ان کی دلجوئی بھی ہو گئی اور یہ بھی ایک سنت ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل یہود کے اکابر علماء میں سے تھے اسلام کی تلاش میں مدینہ حاضر ہوئے، نبوت کی شناخت کے لیے مدینہ آئے کہ آیا یہ نبی ہیں یا نہیں، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جب پہلی مجلس میں حاضری دی جیسے ہی بیٹھے تو فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا، افشوا السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ یتیموں کو، مسکینوں کو، دوست احباب کو، اعزہ و اقربا کو، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، عالم ہے کہ بیراد پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ اللہ کو صبحوں سے ہی راتوں کی مناجات کا انتظار ہوتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ تہجد کا وقت آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہوتی ہے، فَإِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَقَالَ هَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِن تَائِبٍ فَأَتُوبُ عَلَيْهِ هل من داع فأجيبه. اور تہجد وہ تہجد کا وقت کہ جس وقت آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ اور تخت اور خاص تجلی ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ حل من مستغفر ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. آدھی رات کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے. آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ عرش سے نزول فرماتے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرمائے اور ہم پڑے سوتے رہیں. کوئی معزز مہمان آئے اور اس سے ملاقات کے لیے اس کا استقبال بھی نہ کریں. لہذا سید صاحب نے فرمایا وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح سے ہی انتظار شام ہے. تو یہ پہلا شعر تو میں نے پروفیسر نسیم کو یہ پیش کیا. جانے نہ دیا باغ سے باد نسیم کو, پکڑا گلوں نے اس طرح دامن نسیم کو. اور دوسرا شعر بھی اسی وقت موضوع ہوا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کپڑے بدل لوں دوسرا لباس لے آؤں. تو میں نے کہا کہ دیکھو خوشبو گلوں کی تیری قبا پر نثار ہے, باد نسیم زینت جامہ کی فکر چھوڑ. سبحان اللہ. کیونکہ پھولوں کو یہ احساس ہے کہ اگر باد نسیم اپنی آغوش اور اپنی صحبت میں لے کر مجھے فیض نہ پہنچاتی تو میری کلیاں نہ شگفتہ رہتی, مرجھا کر دفن ہو جاتی اور ہم ایک عظیم الشان دولت سے محروم رہتے. لہذا سارے پھول کہہ رہے ہیں خوشبو گلوں کی تیری قبا پر نثار ہے, باد نسیم زینت جامہ کی فکر چھوڑ. اس لیے ظاہری لباس کی اتنی فکر مت کرو, البتہ باطن کا اہتمام ہونا چاہیے. ہر شخص کی روح میں اللہ کی محبت کا درد موجود ہے. اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نافع ما بر مہر خود بریدہ اندھ. میری پیدائش کے وقت جب میری ناف کو دائی نے کاٹا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائی بچے کی نال کاٹتی ہے, وہ ایک رگ ہوتی ہے جس سے بچے کا اور ماں کا تعلق رہتا ہے. ماں کا خون حیض اسی نال کے ذریعے اسی رگ سے بچے کو پہنچتا ہے اور بچہ پیٹ ہی میں ایک مہینہ پھر دو پھر تین پھر چار مہینہ بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ پورے 9 مہینے کا ہو کر انسان بن جاتا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو چاہے نرسیں ہوں یا دائیاں ہوں, پرانے زمانے میں دائیاں ہوتی تھی, اس ناف کو کاٹ دیتی تھی, یعنی کنیکشن کاٹ دیتی ہیں کہ اب تم ماں کی اس غذا کے محتاج نہیں رہے, عالم بدل گیا, اب اس عالم میں تم کو دوسری غذا ملے گی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری ناف کاٹی گئی یعنی جب مجھے اللہ نے وجود بخشا تو اس شرط پر وجود بخشا کہ یعنی اپنی محبت اور وفاداری کی شرط پر میری ناف کو کاٹا کہ میں تم کو دنیا میں پیدا کر رہا ہوں, وہاں میرے بن کر رہنا, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد کب محسوس ہوتا ہے؟ عالم ارواح میں اللہ نے اپنی محبت کا درد ہماری روحوں کے اندر رکھ کر پھر دنیا میں بھیجا. یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے درد کی خوشبو رکھ کر, ان کی جانوں کی کلیوں میں اپنی محبت کے درد کی خوشبو رکھ کر دنیا میں پیدا کرتے ہیں. لیکن ان کو بھی پھولوں کی طرح نسیم کی ضرورت ہے, اور اہل اللہ کی روحیں نسیم سحری کا کام کرتی ہیں. پاک جانے انبیاء کرام علیہ السلام کی اور اولیاء کرام علیہ رحمۃ اللہ علیہم کی اور ان کی صحبتیں ہماری جانوں کی وہ تمام امانتیں جو اللہ نے رکھی ہیں ان کو اجاگر کر دیتی ہیں. جیسے پہلو ان کا درد پروا ہوا میں تیز ہو, جیسے پہلوان کا درد پروا ہوا میں تیز ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آج کل پروا ہوا چل رہی ہے, لہذا 10-20 سال پہلے جو جوانی میں درخت سے گرا تھا تو وہ چوٹ آج ابھر آئی ہے, پروا ہوا نے میری چوٹ کے درد کو ابھار دیا ہے. اگر پروا ہوا میں جسمانی درد کو ابھارنے کی خاصیت ہے تو اللہ والوں کی اور بزرگان دین کی صحبتوں میں بھی اللہ کے محبت کے درد کو ابھارنے کی صلاحیت اور خاصیت موجود ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. یعنی میرا دل آج اللہ کا عاشق نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے تو اپنی محبت کی خوشبو ہماری جانوں میں عالم ازل میں رکھی تھی، لیکن اہل اللہ کی صحبتوں سے اس میں ابھار آ گیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ حکیم الامت کی صحبت سے مجھے کیا ملا، نقش بتا مٹایا، دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں، دل کو میرے دل بنا دیا، آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے، نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا۔ مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، سب شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا۔ سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. رواه أحمد والدارمي. ترجمة: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ اور پھر پوچھا اور کون سا آدمی برا ہے؟ فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں۔ تشریح: اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے، اور اگر بھلائی اور برائی برابر برابر ہو تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہے اور ایک لحاظ سے شر ہے، اور یہ صورت نادر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، موت اس کے بعد کی سنتیں۔ جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلہ کی طرف پھیر دیں اور کلمہ کی تلقین کریں، یعنی کلمہ پڑھنے لگیں۔ جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اور جب نمبر 3، جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ ترجمہ: اے اللہ، موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما۔ نمبر 4، جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا۔ ترجمہ: بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما۔ نشر الدین فی رجل نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ چہارم: آپ کی طیب و مطیب ہونے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی عنبر اور کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھی، اور آپ کسی سے مسافہ فرماتے تو تمام دن اس شخص کو مسافہ کی خوشبو آتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ اور آپ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے تھے اور آپ کو پسینہ آیا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک شیشی لا کر آپ کے پسینہ کو جمع کرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملا دیں گے، اور یہ پسینہ اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ اس رستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسحاق ابن راہوی نے کہا ہے کہ یہ خوشبو بدون خوشبو لگائے ہوئے، یہ خوشبو بدون خوشبو لگائے ہوئے خود آپ کے بدن مبارک میں تھی۔ اور ابراہیم بن اسماعیل مزنی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مجھ کو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھلا لیا، میں نے مہر نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا، سو اس میں سے مشک کی خوشبو اس کے مشک کی لپٹ آ رہی تھی، اور مروی ہے کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بول و براز کو نگل جاتی اور اس جگہ نہایت پاکیزہ خوشبو آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح روایت کیا ہے اور اسی لیے علماء آپ کے بول و براز کے طاہر ہونے کے قائل ہیں۔ ابو بکر بن ثابت مالکی اور ابو النصر نے اس کو نقل کیا ہے، اور مالک بن سنان یوم احد میں آپ کا خون زخم کا چوس کر پی گئے، آپ نے فرمایا اس کو کبھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون جو پچنے لگانے سے نکلا تھا پی لیا تھا، اور برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا گول پی لیا تھا، سو ان کو ایسا معلوم ہوا جیسے شیر نفیس پانی ہوتا ہے، اور آپ قدرتی مختون آون نال کٹے ہوئے سرما لگے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو پاک صاف جنا کہ کوئی آلودگی آپ کو لگی ہوئی نہ تھی، اور آپ باوجود یہ کہ ایسا سوتے تھے کہ خراٹے بھی نہ لینے لگتے تھے مگر بدو نے وضو کیے نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اور یہ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خصوصیات انبیاء میں سے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بہت ساری چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اعلان دوبارہ کی جاتے ہیں، حضرت والا دعوت برکاتہ، حضرت عارف باللہ صوفی شاہ ممتاز صاحب دعوت برکاتہ کہیں کسی ضروری کام سے تشریف لے گئے ہیں، اسی وجہ سے آج کی مجلس میں تشریف نہ لا سکے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.